يا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. پروردگارا، میں کھڑا تو ہوں تیرے سامنے اکیلا، لیکن تو نے مجھے سکھایا ہے کہ میں کا شکار نہ ہونے پاؤں. اس لیے تیری بارگاہ سے دعا ہے کہ اے مالک، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، جہاں نہیں پہنچے ہیں سچائی تک وہاں سچائی تک پہنچا دے، اور جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں اس پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما. سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن کی سرکشیوں اور بغاوت کے باعث جانتے بوجھتے انہوں نے حق کو نہیں قبول کیا، اس لیے وہ لائق غضب ہو گئے، وہ تیرے غضب کے حقدار ہو گئے، ان کا راستہ نہیں. اور ان کا راستہ بھی نہیں کہ جو اپنی ناسمجھیوں، اپنی لاپرواہیوں، اپنی جہالت، اپنی لا علمی اور اپنی ذمہ داری کے ادا نہ کرنے کے نتیجے میں راستے سے بھٹک گئے، چاہے وہ ضالین ہوں اور چاہے وہ مغضوب علیہم ہوں. جو گمراہ ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو گمراہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف سے لائق غضب و لعنت پروردگار ہو گئے ہیں. مالک، ان سے، وہ جن راستوں پہ چلتے ہیں، ہمیں اس سے محفوظ رکھ. سلسلہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع کے تحت جاری ہے کہ ہماری زندگی کے جو دو حصے ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، اس پوری زندگی میں جن مسائل سے اور جن مشکلات سے ہم دوچار ہیں یا دوچار ہونے کا خطرہ ہے، اس کا اصلی سبب ہے قرآن و اہل بیت سے دوری اختیار کر لینا، اور اس کا بنیادی علاج ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہو جانا. زیادہ سے زیادہ وابستگی جتنی ہم قرآن اور اہل بیت سے بڑھائیں گے، زندگی مسائل اور مشکلات سے ان معنی میں خالی ہوگی کہ کوئی مشکل ایسی نہیں ملے گی جہاں مشکل کشا نہ دکھائی دے. اور کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یہ نعمت ہے تو بس علی کے غلاموں اور علی کی کنیزوں کے پاس ہے کہ اب تک انہیں ڈھونڈ کے بھی کوئی ایسی مشکل نہیں دکھائی دی ہے جہاں وہ یہ کہتے کہ اب یہاں کس کو پکارے، ہر موقع پر مشکل کشا موجود ہے ہماری مدد کے لیے. عزیزو، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اب تک جو باتیں کہی ہیں اور جو باتیں عرض کی ہیں، ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر بے خبری کے باعث ہم سیدھے راستے سے کہیں ہمارے قدم بہک رہے ہیں یا لاپرواہی کے باعث ایسا ہو رہا ہے یا بے توجہی کے باعث ایسا ہو رہا ہے یا عادتوں کا شکار ہو کہ ہم کہیں کہیں سیدھا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی تھیں ان کا راستہ کیا تھا؟ اطاعت پروردگار اور اللہ کی معصیت سے دوری۔ سب کچھ سمیٹ لیں تو یہ ان دو لفظوں میں بات آ جاتی ہے۔ قرآن اور اہل بیت سے وابستگی ہمیں گمراہی سے بچاتی ہیں۔ پروردگار عالم نے ہماری خلقت سے پہلے ہماری ضرورتوں کا انتظام کر دیا تھا۔ ہمیں بعد میں پیدا کیا ہے، ہمیں پیاس لگنا تھی تو پانی اس نے پہلے پیدا کر دیا، ہمیں بعد میں پیدا کیا ہے، ہمیں بھوک لگنا تھی تو کھانے کی چیزیں اس نے پہلے پیدا کر دی۔ انہی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کا نام ہے ہدایت، صحیح راستہ دکھایا جانا، صحیح راستے پر چلا کے منزل نجات تک پہنچانا۔ مالک نے اس کا بھی انتظام انسان کی خلقت بعد میں کی ہے، نور ہدایت پہلے پیدا کیا۔ پوری کائنات میں جو کچھ پیدا کیا اللہ نے، سب اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن سب سے پہلے کون ہوا؟ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں، اول ما خلق اللہ نوری پر، سب سے پہلے مالک نے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے اس نور کی تفصیل بتائی، اور وہ جو نور دنیا کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فگن ہو کے آ گیا چادر تطہیر کے نیچے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہدایت ہمیں ملنا ہے، وہ ہدایت جس کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے جو ہدایت پر باقی رہنے کے فارمولے عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جنہیں قرآن کریم میں ان لفظوں میں بیان کیا ہے اللہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہم ہدایت کے محتاج ہیں، صرف زبان سے بتا دینا بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی صاحبان اولاد یہاں تشریف فرما ہے، یا چھوٹے بھائی بہنوں والے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ صرف زبان سے بتانا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان محتاج ہے کہ اسے سکھایا جائے۔ رسالت کی ذمہ داری بھی اللہ نے صرف تعلیم نہیں رکھی ہے، یوزکیہم بھی اس کے ساتھ لگا ہے، تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ اگر صرف زبان سے بتانا کافی ہوتا تو ہم میں سے ہر ایک ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے وہ بکلیٹ خرید لیتا، اسے رٹ لیتا اور امتحان دے کے ڈرائیونگ سیکھ لیتا۔ لیکن وہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک انسٹرکٹر کی، ایک استاد کی، جو ہم نے کتاب میں پڑھا ہے اس کو عملی شکل دلوائے۔ یہ انسان دنیا کے ہر کام کو کسی اور کو کرتے دیکھ کے سیکھتا ہے۔ اگر آپ کو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے سلیقے سے کھانے والے دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ سلیقہ میں بھی ان کے ماں باپ سے، گھر کے بزرگوں سے ان میں آیا ہے۔ اور اگر بدسلیقگی کر رہے ہیں، روزی کو ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے کہیں پیچھے سے اس کو کرتے دیکھا ہے اور اسے لاشعور میں سیکھا ہے۔ آدمی ایک آئیڈیل کا ہمیشہ محتاج ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں فیصلہ کرے گا تو کوئی نہ کوئی آئیڈیل اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ انسان کی اس فطرت کو فطرت بنانے والا اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ تم آئیڈیل ڈھونڈو گے تو وہ آئیڈیل نہ بنا لو کہیں جو خود غلطیاں کرتے ہوں، وہ آئیڈیل نہ بنا لو کہیں جو تجربوں کے محتاج ہوں، انہیں آئیڈیل نہ بنا لو کہیں کہ جو خود ہی فرمائش کریں کہ اگر ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دینا۔ اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، اللہ کے پیغمبر میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ عمل موجود ہے۔ اس آیت پہ میں اس آیت پہ گزارش کرنے حاضر نہیں ہوا ہوں، میں جو موضوع ہے اس کے متعلق بات کہنا ہے، لیکن ذرا سی تشریح اس آیت کے لفظوں کی کروں گا تاکہ اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے اور میرا نوجوان خصوصیت سے توجہ دے. اللہ کیا کہہ رہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل موجود ہے. ذرا سے آیت کے لفظوں پہ غور کریں تو کیا کہیں اللہ نے مسلمانوں سے اس امت سے یہ کہا ہے کہ تمہاری ذاتی زندگی کے لیے نمونہ نہیں ہے، مسجد کی زندگی کے لیے نمونہ ہے؟ جب تم امام بارگاہ میں آؤ تو رسول نمونہ ہے، اور جب تم سڑک پہ چلو تو رسول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیغمبر کو ہمارا نمونہ قرار دیا، ہماری زندگی کا بھی کوئی مخصوص حصہ نہیں کیا، یعنی ہماری زندگی کا ہر لمحہ محتاج ہے نمونے کا. اور پیغمبر کی زندگی کو بھی اللہ نے قید و بند میں نہیں رکھا ہے کہ جب ممبر پہ جائیں تب نمونہ ہے، جب مسجد پہ جائیں تب نمونہ ہے، بلکہ مطلق زندگی پیغمبر کی نمونہ قرار دی ہے. بازار میں ہو پیغمبر تب بھی وہ آئیڈیل ہیں، مسجد میں ہو تب بھی آئیڈیل ہیں، سجدہ کر رہے ہو تب بھی آئیڈیل ہیں، سجدے کے عالم میں پشپ نواسا آ جائے تو سجدے کو طول دے دیں تب بھی آئیڈیل ہیں. نہ پیغمبر کی زندگی کو تقسیم کیا ہے، نہ ہماری زندگی کو تقسیم کیا ہے. ہماری زندگی کے ہر لمحے کے لیے، چاہے ازدواجی زندگی ہو، چاہے آئلی اور خاندان کی زندگی ہو، چاہے سیاست کی زندگی ہو، چاہے کاروبار کی زندگی ہو، چاہے ملازمت کی زندگی ہو، چاہے تفریح کا وقت ہو، زندگی کا ہر گوشہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں پیغمبر کی سیرت میں اس کے نمونے ڈھونڈنا ہوں گے. اور ہم نے تمہاری پوری زندگی کے لیے پیغمبر کی پوری زندگی کو نمونہ بنایا ہے. لیکن اس کے بعد آیت کے اگلے جملوں کو پڑھیے، آئیڈیل بنایا ہے اللہ نے ہم سب کے لیے اور ہماری زندگی کے ہر مرحلے کے لیے، لیکن پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا کون سکے گا؟ بالکل اسی طرح جیسے قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدل للناس، لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کر سکے گا؟ ہدل للمتقین، جو تقوی والے ہوں گے قرآن سے وہی فائدہ اٹھا سکیں گے. آیا سب کے لیے ہے، فائدہ خالی تقوی والے اٹھا سکیں گے. اسی طرح سے پیغمبر نمونے زندگی ہیں سب کے لیے، آئیڈیل ہیں سب کے لیے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کون انہیں آئیڈیل بنا سکے گا اور کون انہیں آئیڈیل نہیں بنا سکے گا. لمن کانا یرجو اللہ، پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل وہ بنا سکے گا جو اللہ سے امید رکھتا ہو مایوس نہ ہوا ہو، جو اللہ سے امید رکھتا ہو مایوس نہ ہوا ہو. لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرا، اور خالی اللہ سے امید نہ رکھتا ہو، آخرت اور حساب کے دن کے آنے کی بھی امید ہو. یہ نہ کہے کہ آخرت و آخرت کچھ نہیں ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ سے بھی امید ہو اور آخرت کے آنے کی بھی اسے امید ہو کہ وہاں بھی ہم انشاءاللہ کسی نہ کسی ذریعے سے نجات حاصل کر لیں گے. لیکن اتنا بھی نمونہ بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرا وذکر اللہ کثیرا، اللہ سے امید رکھے اور آخرت کے دن کو یاد رکھے اور پوری زندگی میں اللہ کو خوب یاد رکھے. جب یہ تین صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو گے تب تم پیغمبر کو زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا سکو گے. صلوات تو آپ کہے بغیر، کسی دن میں نے گزارش کی تھی کہ وہ حقوق اہل بیت میں محبت ہے، اس کے نتیجے میں اطاعت ہے، اس سے اعلیٰ کوالٹی اتباع ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی اطاعت پہ رکا رہے کہ جب کہیں گے تب کریں گے. اس سے آپ میں بھی زندگی رہتی ہے، مجھ میں بھی زندگی رہتی ہے. پرجوش صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں نے یہ آیت، اس آیت کا تذکرہ کیوں چھیڑا ہے، میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوا ہوں. میرے عزیزوں، وابستگی قرآن سے اور اہل بیت سے، وابستگی ہی میں ہماری نجات ہے، مشکلات کا حل ہے، مسائل حیات کا حل ہے. دنیا کے مسائل ہو ان کا حل بھی انہی دونوں سے وابستگی میں ہے، آخرت کے مسائل ہو ان کا حل بھی قرآن اور اہل بیت سے وابستگی میں ہے.
اللہ نے نمونہ بنایا پیغمبر کی ذات کو. پیغمبر کی حیات کل کتنے سال؟ 63 سال کی زندگی. 63 سال کی زندگی میں 40 سال سکوت اور خاموشی کے, بچے 23 سال جن میں 13 سال مکے کے. مکے میں جتنی آیتیں آئی ہیں یا وہ عقائد سے متعلق ہیں, توحید کی گفتگو زیادہ ہے, شرک کی برائیوں کی گفتگو زیادہ ہے, قیامت کی بات زیادہ ہے, یا پچھلی امتوں کی سرکشیوں کے تذکرے ہیں تاکہ عبرت حاصل کریں. مکے میں کوئی ایسی آیت نہیں آئی جس میں مسلمان سے کسی کام کے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہو, یعنی احکام سے متعلق. یہ ایک علمی گفتگو, علمی بحث ہے کہ کون سی آیتیں اور سورہ مکے کی ہیں اور کون سی مدنی مدینے کی ہیں. یہ تو آپ کو قرآن میں لکھا مل جاتا, آپ سمجھتے ہیں ایسی آسمان سے اتر کے آیات لکھا ہوا نہیں. یہ ہمارے علماء نے انتہائی جفا کشی اور محنت کر کے جستجو کر کے طے کیا ہے کہ کون سورہ مکی ہے, کون سورہ مدنی ہے, اور کس مکی سورے میں اتنی آیتیں مدینے کی ہیں اور کس مدنی سورے میں اتنی آیتیں مکے کی ہیں. تو مکی مدنی آیتوں میں جو پہچان ہے ان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ مکی آیتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے, اخلاقی باتوں کا بیان ہے, پچھلی امتوں کی گمراہیوں کے تذکرے ہیں. مدنی آیات میں زیادہ تر احکام خدا کا بیان ہے, نماز کے وجوب کا حکم مدینے میں آیا ہے, روزے کے وجوب کا حکم مدینے میں آیا ہے, حج کے وجوب کا حکم مدینے میں آیا ہے, زکات کے وجوب کا حکم مدینے میں آیا ہے, ربا لینا حرام ہے, سود لینا حرام ہے, انٹرسٹ لینا حرام ہے, یہ مدینے میں اس کا حکم آیا ہے, حجاب واجب ہے, یہ مدینے میں حکم آیا ہے. تو احکام زندگی جہاں آدمی کو کچھ کرنا ہے وہ سب مدینے میں آئے ہیں, جو ہے کل 10 سال کی زندگی. اور پیغمبر کو نمونہ بنا دیا اللہ نے. اب یہاں سے آ کے پیغمبر کی امت کے دو حصے ہو گئے. ایک یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر دنیا سے اٹھے تو نمونہ ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا. ایک امت کا حصہ, چھوٹا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, پیغمبر دنیا سے اٹھے ہیں مگر محمد نہیں اٹھا ہے. 12 محمد کے بعد جیگ رہیں گے, زمانے بدلتے رہیں گے, حالات بدلتے رہیں گے, مگر فرزندان محمد میں اپنے زمانے کا کوئی محمد رہے گا جو نمونہ حیات بن کے جیے گا؟ اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کا حکم کیوں دیا گیا؟ سیرت پیغمبر ہمیں سیکھنا ہے, ہم کو ان کو اپنے لیے نمونہ حیات بنانا ہے. میں نہ کسی کی توہین کرنا میری عادت ہے, نہ کسی کی تنقیص و تنقید کرنا, لیکن ایک حقیقت ہے جو میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے سامنے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سیرت پیغمبر ہمارے لیے نمونہ. اس سیرت کو ہم نے پایا نہیں, دیکھا نہیں. آج اگر ہم اپنے بزرگوں پہ کوئی بایوگرافی لکھنے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی خطیب دنیا سے اٹھا, کوئی عالم اٹھا, کوئی شاعر اٹھا, کوئی محقق اٹھا, کوئی سائنٹسٹ اٹھا, ہم نے کہا کہ ان کی سوانح حیات ہمیں لکھنا ہے, تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ ڈھونڈے جاتے ہیں جنہوں نے ان مرحوم کو جن کے بارے میں ہم لکھنا چاہتے ہیں ان کو دیکھا ہو, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہو, ان سے تعلقات رہے ہو, ان سے اس بزرگ کی عادتیں پوچھتے ہیں, ان کے انٹرویو لیتے ہیں, ان سے معلومات جمع کرتے ہیں, اس کے بعد بایوگرافی اور سوانح عمری لکھتے ہیں. سیرت پیغمبر ہمیں سیکھنا ہے. سیرت پیغمبر ہمارے لیے نمونہ عمل بنائی گئی ہے. سیرت پیغمبر کو دیکھنے والے انسان دور پیغمبر میں تھے, آخر مسلمان ہو گئی تھی بہت بڑی دنیا, تو انہوں نے سیرت کو دیکھا ہے, پیغمبر کے کردار کو دیکھا ہے. مگر ان دیکھنے والوں کی تین قسمیں ہیں. ایک ہیں اصحاب پیغمبر جو مسلمان ہو گئے پیغمبر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اگر مکے میں شروع میں مسلمان ہو گئے تو انہیں 23 سال پیغمبر کے ساتھ گزارنے کو مل گئے, اور اگر وفات پیغمبر کے سال ہی مسلمان ہوئے یا ایک آدھ سال پہلے تو انہیں 1.5 سال کل ملا. اور پھر اسی کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ 1.5 سال پہلے مسلمان ہونے والا 23 سال پرانے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا راوی بن جاتا ہے. تو نمونہ ہمیں پانا ہے پیغمبر کا. پوچھے کس سے؟ ہم تو ہیں نہیں وہاں, ہم نے انہیں دیکھا نہیں. کہا جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو. تو جنہوں نے دیکھا ان کے ڈھونڈنا شروع کیا ہم نے, تو ہمارے سامنے آیا اصحاب نبی. ہم نے کہا اور کوئی, کہاں اور ہے؟ ازواج نبی. ہم نے کہا اور کوئی, کہاں اور بھی ہے؟ اہل بیت نبی. متوجہ ہیں آپ؟ یہ تینوں شخصیتیں وہ ہیں جنہوں نے حیات پیغمبر کو پایا ہے. اب میرے علی کو مجھے حیات پیغمبر سیکھنا تھی, میں نے سوچا کہ زیادہ لوگوں سے پوچھیں گے تو زیادہ معلومات حاصل ہوں گے, اور سب سے بڑی تعداد ہے اصحاب نبی کی, لہذا ہم نے اصحاب نبی سے سیرت کو سمجھنا شروع کیا پیغمبر کے بارے میں, اور ہمیں معلومات ملنا شروع ہو گئے. پیغمبر مسجد میں آ کے یوں نمازیں پڑھتے تھے, یوں مناجات کرتے تھے, یوں خطبہ دیتے تھے, میدان جنگ میں پیغمبر کی یہ صورتحال ہوتی تھی, بازار میں پیغمبر کی حالت کا حال یہ ہوتا تھا. مختلف زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں معلومات ہمیں ملتے رہے اصحاب نبی سے. ایک مرتبہ ہم نے کہا بہت کچھ آپ نے بتا دیا, ممبر پہ کیسے اور مسجد میں کیسے اور عید کے دن کیسے اور ہجرت کے وقت کیسے, سب آپ نے بتا دیا, مگر یہ تو بتائیے رات میں پیغمبر سوتے کتنی دیر تھے, جاگتے کتنا تھے, اپنے گھر میں رہائش تھی ان کی تو بستر ان کا کیسا تھا, کیسے بستر پہ لیٹتے تھے, کھانا کتنا کھاتے تھے, کیا پسند کرتے تھے. کہا بھیا ہم ہیں باہر والے, اندر کی بات ہم نہیں بتا پائیں گے. اصحاب نبی سب یہی کہیں گے ہم ہیں باہر والے, پیغمبر کی سیرت کے متعلق باہر کی جتنی باتیں ہیں وہ ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے, لیکن گھر کی بات ہم نہیں بتا پائیں گے. ہم نے کہا چلو ازواج نبی کے پاس چلیں. ازواج نبی کے پاس گئے, پیغمبر رات میں عبادت کیسے کرتے تھے, کہا رات کی تاریخی اونٹ کے گوشے میں جا کے سجدے میں جا کے گریا کرتے تھے, روتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ان کا بدن کانپتا تھا, تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے تھے اور وہ بھی چٹائی پہ لیٹتے تھے جس کے نشانات ان کے جیسے مبارک پہ بن جاتے تھے. ہمیں گھر کی ساری ازواج کے ساتھ چاہے ان سے کتنی بھی تکلیف پہنچی ہو پیغمبر نے ہمیشہ حسن سلوک کیا. ازواج پیغمبر سے ہمیں باتیں ملتی رہی, ہم نوٹ کرتے رہے, سوتے اتنا تھے, عبادت اتنا کرتے تھے, کھانے میں یہ چیز پسند تھی, بچوں کو یوں گود میں, نواسوں کو یوں پیار کرتے تھے, بیٹی کے احترام کے لیے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے, یہ سب ہمیں ازواج نبی سے خبر ملتی رہی. ہم نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ جب جنگ میدان جنگ میں گھمسان پڑتا تھا تو اس وقت پیغمبر کی پوزیشن کیا ہوتی تھی. کہا بھائی یہ ہے باہر کی بات, ہم سے پوچھو گھر کی بات, ہم باہر کی بات نہیں بتا پائیں گے. تو ہم گئے اصحاب نبی کی طرف, سوتے رہیے آپ کوئی حرج نہیں ہے. اونگ اور نیند دونوں خالی اللہ سے الگ ہیں, بندگان خدا سے الگ نہیں. آپ سوئیں یا اونگیں مجھے اس کا بھی اجر ملے گا کہ کم سے کم اتنی دیر ایک مومن کو آرام تو دے دیا. نہیں میں پیچھے سے آوازیں نہیں سن پا رہا ہوں, کیا کروں میں, یہاں والوں کی آواز روک دیتی پیچھے آواز کو. تو اصحاب نبی نے کہا گھر کی بات ہم نہیں جانتے, ازواج نبی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا باہر کی بات ہم نہیں جانتے. ہم نے کہا حیات پیغمبر ہمیں ملے تو کیسے ملے. اب جو چھوٹی سی تعداد بچی ہے ان کی گنتی, جنہوں نے وہ اہل بیت وہ پیغمبر کے گھر والے, ان کی تعداد ازواج سے بھی کم ہے, اصحاب سے بھی کم ہے, بہت کم ہے, بہت کم ہے. مگر دیکھیں زندگی, پیغمبر کی زندگی کا پتہ چلانا ہے تو چلیں ان کے پاس دیکھیں شاید کچھ معلوم ہو جائے. ہم نے کہا میدان جنگ میں کیسے, کہا سب ہٹ جائیں وہ اپنی جگہ جمے رہتے تھے, دلوں اور چہروں پر جب بدحواسی تاری ہو جاتی تھی تب پیغمبر کے چہرے پہ سکون ہوتا تھا. مسجد میں کیسے ہوتے تھے, ایسے ہوتے تھے, یوں عبادتیں کرتے تھے, گھر کی تاریکیوں میں عبادت کیسے کرتے تھے ایسے. تو اہل بیت پیغمبر ہمیں وہ ملے جو پیغمبر کی سیرت کے ہر حصے سے باخبر ہیں, جنہوں نے آنکھ کھولی تو پیغمبر کی گود میں کھولی, اور پیغمبر نے آنکھیں بند کی تو ان کی آغوش میں سر رکھ کے آنکھیں بند کی. ہم نے کہا بس اگر پوری حیات پیغمبر کو ہمیں سمجھنا ہے تو پوری حیات کے بارے میں نہ اصحاب بتا پائیں گے نہ ازواج بتا پائیں گی, بس اہل بیت پیغمبر ہے جو پوری حیات کے بارے میں خبر دے سکے.
نعرہ حیدری, محمد وال محمد بلند تر
صلوات. صرف اہل بیت پیغمبر جو پوری حیات پیغمبر کو بتا سکے, یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہم جب کسی سے پوچھیں اور وہ ہمیں کچھ بتائیں تو ہم قبول کرتے ہیں دو شرطوں پر. ایک یہ کہ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ صحیح بات جانتا ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو صحیح بات جانتا ہو اس صحیح بات کے کہنے کی جرات بھی رکھتا ہو۔ نہیں، آپ نے دوسرے جملے کی طرف توجہ نہیں دی، آپ کسی کی ایسے نہیں مانیں گے۔ لاکھ اہل علم ہو، خوب جانتا ہے، لیکن پتا ہے یہ ذرا تھوڑا سر دبو ٹائپ کے آدمی ہیں، ہر جگہ سچائی کہہ نہیں سکتے، جانتے تو ہیں تو ہم ان کے پاس ان کی بات نہیں مانتے۔ سچ بلا وجہ کڑوا کہلاتا ہے، سچ اس میں کڑوا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ میٹھا سچ جس میں آپ بیٹھے ہوئے اس وقت، کس کو کڑوا لگ رہا ہے؟ اتنی بڑی عمارت، کم از کم ابھی تک جن جگہوں پر اس ملک میں یا دوسرے ممالک میں کہیں بھی ذکر حسین کے طفیل میں مجھے جانے کو ملا ہے، اتنی بڑی عمارت میں نے نہیں دیکھی، اور اتنی کم قیمت میں بھی نہیں دیکھی۔ یہ صرف آپ کے اعتماد کا نتیجہ ہے، اہل بیت سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ اہل بیت سے وابستہ نہ ہوتے تو اتنی قیمتی عمارت نہیں خرید سکتے تھے، یہ وابستگی کا ثبوت ہے۔ اب اس وابستگی کا ثبوت تھوڑا اور آگے بڑھائیے، عمارت لے لی ہے تو اسے بہتر سے بہتر انداز میں اس کو ترتیب دیجئے اور اس کا انتظام کیجئے، تاکہ ہماری اگلی نسل والے ہیں یہ اپنے کالجوں اور اسکولوں اور یونیورسٹیز میں جن اعلیٰ کوالٹی کی دنیاوی کیفیت پاتے ہیں ان کو یہاں بھی ملے، اس لیے کہ یہ تھوڑا سے اپنے بزرگوں سے، پچھلی نسلوں سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سادگی تھوڑی کم ہو گئی۔ میرے جوان برا نہ مانیں گے، ان کے اندر سادگی تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ ہم سب اپنے گھروں میں صوفے اور کرسیوں پہ بیٹھنے والے ہیں، لیکن یہاں ہمیں فرش ادا پہ بیٹھنے میں عزت ملتی ہے، یہاں کرسیوں بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ جو مجبور بزرگ بیچارے بیٹھے، مجھے پتا ہے میں بھی ان کی فہرست میں 100% آ گیا تھا، لیکن اللہ نے پھر کرم کیا ہے اور 25% بھی نہیں رہ گیا کرسی پہ بیٹھنے کے لائق، ورنہ نماز بھی کرسی بیٹھ کے کرا۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ ہاتھ پھیلانے سے پہلے دے دو، دروازے پہ کوئی آ کے ہاتھ پھیلائے اس سے پہلے دے دو۔ آپ کے اس مرکز کو آپ کی تعاون کی پھر ضرورت ہے، آپ کے خدمت گزار اور اس ادارے کے خدمت گزار ڈاکٹر رضا صاحب کچھ اس سلسلے میں کہنا چاہتے ہیں، ان سے آپ سماعت فرما لیں اور نعرے لگائیے چاہے نہ لگائیے، جیب میں ہاتھ ڈال لیجئے گا اور نقد نہ نکالیے گا، وہ کم ہوگا، چیک لکھیے گا، نقد دینے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، صلوات دے دیں۔ عزیزو، گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ زندگی کے مسائل اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے نظام ہدایت کو چھوڑنے سے، قرآن و اہل بیت سے دوری اختیار کرنے سے، اور مسائل و مشکلات کا حل قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی میں چھپا ہوا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں وابستہ ہونے کے لیے ہم کو اپنی پوری طاقت صرف کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ جن کی ضمانت پروردگار عالم نے قرآن کریم میں لی ہو۔ نہ قرآن کریم میں آپ کو ان صاحبان ایمان کی ضمانت دیکھنے کو ملے گی جو دور پیغمبر میں ایمان لائے، نہ ان صاحبان اسلام کی ضمانت ملے گی جو مسلمان ہوئے، نہ تعریفیں ضرور ہیں لیکن ضمانت نہیں لی گئی ہے کسی کی بھی، نہ ازواج نبی کی نہ اصحاب نبی کی۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ اصحاب و ازواج کی اگر تعریفیں ہیں قرآن مجید میں ان کی اچھے کردار پر، تو جہاں ان کے قدم بہکے ہیں وہاں قرآن مجید میں ان پر تنقید بھی ہے، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ جہاں بھی آیا ہے ان کے کسی فضل اور ان کے کسی کمال کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کی کسی کمی کو بتا رہا ہو، اس لیے کہ وہ پاک تھے اور اللہ کے بنائے ہوئے پاک تھے۔ تھوڑا سا سلسلے گفتگو تعطل کا شکار ہوا ہے اور یہ
ممبر پر آنے والے کے امتحانات میں سے ایک بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ذہنی رو کو دوبارہ واپس لائے وہاں جہاں سے بات کو چھوڑا تھا. عزیزو اب وقت بھی کافی گزر گیا ہے, اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. میں رسوت چونکہ موضوع آپ کی طرف سے ایک خود بخود آ گیا ہے وابستگی کا ایک نمونہ, لہذا میں اب اگلی گفتگو جتنی دیر وقت ہے, جتنا وقت ہے میرے پاس, اسی سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں, ہم کو قرآن اور اہل بیت سے وابستگی رکھنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اس ضرورت کا نام ہے اللہ پر, رسول پر, امام پر اعتماد کرنا, ان پر بھروسہ کرنا, ان کے وعدوں پہ بھروسہ کرنا. میرے عزیزوں, جب اس کے وعدوں پہ بھروسہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہوتا چلا جائے گا. اس وقت ایک ادارے کی ایک چھوٹی سی ضرورت کے لیے آپ نے تعاون کیا ہے. میں اس سلسلے میں قرآنی آیت مزاج اہل بیت, ابھی میری بہن بھی کہہ رہی تھی, اس سے پہلے میں خود کہہ چکا کہ اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ صاحب ضرورت ان کے دروازے پہ آتا ہے تو اسے اپنی ضرورت بتانا نہیں پڑتی ہے, ہاتھ پھیلانے سے پہلے وہ جھولی بھر دیتے ہیں. اور دروازے پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 14 صدیوں پیچھے جائیں تو ان کا دروازہ ملے گا. ان کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. آپ کہیں ہوں, کسی جگہ ہوں, بس ایک قلبی تعلق ان سے پیدا ہونا چاہیے. اس لیے کہ تو زندہ ہیں اور اللہ کی نعمتیں ان کے اختیار میں ہیں. ہمارا قلبی تعلق پیدا ہونا چاہیے, چاہے وہ عالم کے پاس کھڑے ہو کے وہ قلبی تعلق پیدا ہو جائے, چاہے وہ بارگاہ کے فرش پہ آ کے وہ قلبی تعلق پیدا ہو جائے, چاہے ان کے ذکر فضائل کو سن کے قلبی تعلق پیدا ہو جائے, چاہے ان کی مصیبتوں کے تذکرے سن کے ان سے قلبی تعلق پیدا ہو جائے. جیسے ہی ہم اپنا تعلق ان سے جوڑ پائیں گے, دست سوال پھیلانے سے پہلے ان کی طرف سے عطا ہو جائے گی. ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم صاف لفظوں میں, میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, ہمارے یہاں ادارے چلانا, اداروں کے لیے پیسے فراہم کرنا, یہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اگرچہ ایک اور مشکل کام ہوتا ہے, ایمانداری سے کام کرنے کے باوجود بے ایمان بنایا جانا, محنت کرنے کے باوجود ٹالو قرار دیا جانا, یہ سب مشکلات ہوتی ہیں. اور ابھی مولانا انگلش میں تقریر کر رہے تھے, اس میں کہہ ہی رہے تھے کہ شہید متحری نے فرمایا ہے کہ اگر زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں, وہ موت ہے. دل کی دھڑکن کا پتہ تبھی چلتا ہے جب اوپر نیچے لکیریں چلتی ہیں. جب ایک طرح سے ایک لکیر سیدھی کھنچ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے عزیزوں, قرآنی وعدوں پر اعتبار کرنا, رسول کے وعدوں پر اعتبار کرنا, اللہ کے وعدوں پر اعتبار کرنا, معصومین کے وعدوں پر اعتبار کرنا, جب تک ہم اس اعتبار اور اس اعتماد کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دے پائیں گے, اس وقت تک ہماری ان سے وابستگی نہیں ہو پائے گی. اور جو جتنا ان پر اعتماد کرے گا اتنا ہی زیادہ ان سے وابستہ ہوگا. قسم ہے ہارون مکی کی, کیا اعتماد کے علاوہ اور کچھ تھا؟ جب کہا تھا چلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ تو یہ کودنے کی طاقت, آگ میں چھلانگ لگانے کی طاقت کاہے سے پیدا ہوئی تھی؟ انہیں اعتماد تھا, یہ میرا مولا ہے, یہ میرا آقا ہے, یہ میرا امام ہے, یہ میرا ہادی ہے, یہ اللہ کی طرف سے معصوم ہے, یہ مجھے کوئی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا جو مجھے نقصان پہنچائے. جب یہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو آگ میں چھلانگ لگا دینے کی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ کہنے کی مانگنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں, یعنی آج کے اعتبار سے میزائل لانچر میں رکھ کے پھینکا گیا ہے آگ میں, تو جبریل آئے تھے راستے میں, اتنا لمبا سفر ہے, جبریل آئے تھے, کچھ ضرورت ہے؟ کہا ضرورت ہے, جس سے وہ جانتا ہے میری ضرورت, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, جس سے ضرورت ہے وہ میری ضرورت کو جانتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم میں پروردگار عالم صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے, وَمَا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. قرآن میں اللہ صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی بھلائی کی راہ میں خرچ کرو گے, اللہ تم کو اس کا بدلہ اس سے زیادہ اسی دنیا میں عطا کرے گا.
اور تمہیں اللہ کے اس وعدے پہ اعتبار ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے روزی، سب سے بہتر روزی دینے والا مالک ہے، جس نے آج تک بن مانگے تم کو زندگی جیسی قیمتی چیز دے دی، بغیر مانگے ایمان جیسی نعمت دے دی، بغیر مانگے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے۔ جب بغیر مانگے وہ تمہیں اتنا دے رہا ہے، تو جب وہ تم سے کہے کہ دو تم ہماری راہ میں، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں، اتنا ہی نہیں واپس کریں گے جتنا تم دے رہے ہو، اس سے بہتر تمہیں واپس کریں گے۔ تو اس کے بعد اگر ہم اپنے واجبات پہ توجہ نہ دیں، مجھے موقع مل گیا ہے لہذا میں کہنا چاہوں گا، میرے عزیزو سارے حقوق اور فرائض جو اللہ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، اگر آپ ان کو ان کی فہرست تیار کریں تو دو کیٹیگری بنتی ہیں، بندے پر یا اللہ کا حق دکھائی دیتا ہے یا بندے پر بندے کا حق دکھائی دیتا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، میری نماز پڑھنے سے کسی بندے کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، میرا ہی فائدہ ہونے والا ہے، اللہ کو بھی کچھ نہیں ملنے والا، مگر حق اللہ کا ہے۔ روزہ اللہ کا حق ہے، لیکن زکات بندے کا حق ہے، خمس بندے کا حق ہے۔ تو اللہ نے جو بھی حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندے کا حق۔ اللہ کا حق کی سر فہرست پہلی چیز ہے نماز، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، باقی اللہ کے حقوق جتنے بھی تم ادا کرو گے اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو سب رد ہو جائے گا، اور اگر نماز قبول ہو گئی تو سب قبول کر لیا جائے گا۔ یہ گارنٹی قبول ہونے کی بھی ہے اور یہ خطرے کی گھنٹی قبول نہ ہونے کی بھی ہے۔ دوسری طرف جو بندوں کے حقوق ہیں، ان میں حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے، پڑوسی کا حق ہے، ہم وطن کا حق ہے، انسان ہونے کا حق ہے، مسلمان ہونے کا حق ہے، مومن ہونے کا حق ہے، خون کے رشتہ دار ہونے کا حق ہے، ماں باپ ہونے کا حق ہے، اولاد ہونے کا حق ہے، حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے۔ مگر اس ساری فہرست سے باہر ایک حق ہے جس کا نام ہے حق کے امام علیہ السلام، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے حقوق میں اگر سر فہرست نماز ہے تو بندوں کے حقوق میں، بندوں کی بڑی فہرست میں سر فہرست ہے کون؟ بندگی میں۔ جو بندگی میں سر فہرست ہے اسی کا حق بھی سب سے بڑا حق ہوگا، اور اس حق کا نام ہے خمس، اس حق کا نام ہے سہم امام۔ قرآن مجید کے دسویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگرچہ سورہ برات کی آیت ہے، اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن ایک عادت ہے، صرف سورہ برات ایک ایسا سورہ ہے جس میں ہم کو بسم اللہ رحمان و رحیم کے تذکرے سے نہیں کہنا، اس لیے کہ برات سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے غضب سے شروع ہوتا ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس بات کو اچھی طرح جان لو، یہ لہجہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ آسانی سے سبق ان کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ وَعْلَمُوا، اچھی طرح اس بات کو جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کہ تم نے جو کچھ کمایا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُول، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قَرَابَتْ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے۔ فقہی بحث کا موقع نہیں ہے، خمس سمیت کے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اللہ رسول کا پورا حصہ قربا، اور جو پیغمبر کے قرابت دار ہیں وہ سہم امام کہلاتا آدھا حصہ، اور آدھا حصہ جو اولاد پیغمبر کو اللہ نے شرف دیا ہے، جو سادات ہیں اور غربت کا شکار ہیں، جن کے پاس نہ اس وقت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم ہے نہ آئندہ کوئی انتظام ہے، ایسے غریب سادات اس کے حقدار ہیں، چاہے وہ مسافر ہونے کی وجہ سے ہوں، چاہے یتیم ہونے کی وجہ سے ہوں، چاہے آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے ہوں، وہ سہم سادات کہلاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس حق کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہیں؟ سچی بات ہے، حقیقی بات ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بحثیں اس میں اٹھیں گی، میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، بحثیں اٹھائی جاتی ہیں کہ وہ غنیمتم، مال غنیمت ہے یعنی جنگ میں لوٹ کا مال۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بحث کہاں سے اٹھتی ہے؟ شیعان علی سے، جبکہ اس بحث کو چھیڑا کس نے تھا؟ دشمنان علی نے، اس لیے کہ جب انہوں نے حکومت چھین لی تھی تو مقابلے میں جو ائمہ تھے وہ لوگوں تک اپنے وجود کو نہ پہچا سکیں پہنچا سکیں، اس لیے پالیسی بنائی گئی تھی کہ ایک تو ان سے ملنے نہ دو، دوسرے ان کے ہاتھ میں کوئی رقم نہ آنے دو. دشمنوں کو پتا تھا ہمارے خزانے چھوٹے پڑ جائیں گے اگر خمس کی رقم ان کے ہاتھ میں جاتی رہے گی. لہذا یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ خمس خالی مال غنیمت میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. مگر روایات اہل بیت اور ہمارے فقہا نے آیات اور روایات سے جس کا جی چاہے نیٹ پہ جا کے کتاب الخمس کھول کے پڑھ لے. روایات اہل بیت صراحت سے کہتی ہیں کہ جتنی آمدنی ہے اس میں اپنے حسب حیثیت خرچ کرنے کے بعد جو بچتا ہے اس کا پانچواں حصہ تمہیں خمس کی شکل میں دینا ہے، جس کا آدھا امام کے کام آئے گا. امام کس کام، اگر امام کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ بیماروں کے لیے اسپتال بناتے، جاہلوں کے لیے اسکول کھولتے، یہ سب کام کرتے. وہ دریا کوئی ہے، پل نہیں ہے، پل بنایا جا رہا. آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اوور برج کی ضرورت ہے، فلائی اوور کی ضرورت ہے، انسان کی جو زندگی کی ضرورتیں ہیں قوم کی حیثیت سے امام اس پر اس کو خرچ کرتے. اور دوسری طرف آدھا حصہ ان کی اولاد میں سادات کا حقدار کو حقدار بنایا گیا. جب تک کہ ہمیں اللہ کے اس وعدے پر بھروسہ نہیں ہوگا، وما انفقتم من خیر فهو یخلفه، جب تک کہ اس پہ بھروسہ نہیں ہوگا کہ ہم جو دیں گے اللہ اس سے بہتر ہمیں دے گا. جمائیاں آپ لینے لگے ہیں، ایک سلوات سے سکوت کو توڑ دیے. میں بھی سوچ رہا ہوں، اخباروں میں بہت چیزیں چھپتی ہیں، ایک میں بھی اپنا ایڈ چھپوا دوں کہ جس کو نیند نہ آتی ہو، دوا نہ کھائے، میری مجلس میں آ جائے، سلا دینے کی گارنٹی ہے میری. میرے عزیزوں، اتنی بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر میرے اوپر نماز صبح واجب ہے، نماز ظہر واجب ہے، نماز عصر واجب ہے، نماز مغرب واجب ہے، نماز عشاء واجب ہے، مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اگر ہم میں کوئی کھڑا ہو اور نماز شب پابندی سے پڑھے، کسی رات نماز شب قضا نہ ہو اور اسی پابندی سے پنجگانہ نماز نہ پڑھے، تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ نماز شب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی؟ اللہ نے مستحب کاموں کا ثواب واجب سے بہت زیادہ رکھا ہے، لیکن مستحب کام کرنے کے لائق آدمی تب بنتا ہے جب اس فیلڈ کے واجب کو ادا کر چکا ہو. آپ پڑھ لیں مسائل میں، جس کے ذمے اس کے واجب رمضان کے روزے قضا ہیں، اگر سبب شرعی کے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک قضا کرنا ہے، اور اگر بدماشی کی وجہ سے قضا ہے، 15 سال کے ہونے کے بعد، ایک صاحب روزے دار تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، گاؤں کے رہنے والے، تالاب میں نہاتے تھے، ڈبکی مار کے پانی پی لیتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے میں وہ کرتا جو خدا بھی نہیں جانتا، خدا بھی نہیں جانتا. ایک دن جو انہوں نے ڈبکی مار کے پانی پیا تو کہیں مینڈک چلا گیا، پوری خلقت کو معلوم ہو گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے نیک کاموں کی دو قسمیں کی، ایک واجب اور ایک مستحب. واجب اس کام کو کیا ہے جس کے انجام دینے کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اس وعدے سے محروم ہو، اور جس کے چھوڑ دینے کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اس نقصان کو اٹھائے، ایسی نیکی کو واجب کر دیتا ہے اور اس سے کم کوالٹی کی نیکی کو مستحب کر دیتا ہے. لیکن ثواب مستحب پہ زیادہ اس لیے دیتا ہے کہ واجب ہے ڈیوٹی اور مستحب ہے اوور ٹائم. میں کبھی آپ کی خدمت پہ کہہ چکا ہوں یہ بات، اوور ٹائم میں ڈبل ملتا ہی اس لیے مستحب. لیکن قابل آدمی کب بنے گا؟ اگر رمضان کے روزے کی قضا میرے اوپر واجب ہے، چاہے مسافر ہونے کی وجہ سے، چاہے بیمار ہونے کی وجہ سے، اور چاہے لاپرواہی کی وجہ سے، تو مجھے اس کی قضا کرنا ہوگا. لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑے تھے تو ہر روزے کے بدلے میں 60 روزے تو کفارے کے رکھنا ہے، 30 سال میں تو رکھ نہیں پاتے، ایک کے بدلے 60 اللہ نے چھوٹ دے دی، کا 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا دو، یا 60 لوگ مومنین کو جو غریب ہو انہیں کپڑے پہنا دو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے دن میں واجب روزہ باقی ہے وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. 15 رجب، 15 شعبان، 27 رجب ہر مہینے کی پہلی مستحب ہیں، لیکن جس کے ذمے واجب روزہ باقی ہے وہ نہیں رکھ سکتا. یعنی واجبات ادا کرنا انسان کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ مستحبات تک جائے. حج واجب ہو گیا ہے تو حج کریے. ایک عجیب و غریب تصور ہمارے دماغوں میں پیدا ہو گیا ہے، زیارت کے لیے جانا خالی عراق ایران جانا سمجھا جاتا ہے، جبکہ آدھے معصوم تو مدینے میں ہیں. جو حج کے لیے جائے گا وہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، حضرت زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کی زیارت کرے گا، اور اس کے بعد ان کے فرزندوں میں دوسرے امام، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، سب کی زیارت کرے گا. ایک تصور ہو گیا ہمارے دماغ میں، وہاں حج بھی ہے وہاں زیارت بھی ہے. بہرحال میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ آپ سب میں ہے، جس کا ثبوت یہ عمارت ہے، جس کا ثبوت آپ کا آگے بڑھ بڑھ کے خرچ کرنا ہے، اتنا تبرک لے آنا ہے کہ لوگوں کو لے جاتے نہ بنے بچے، یہ سارے کار خیر کا جذبہ ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھ لیجئے بہرحال، کہ جو واجب ہے ہمارے ذمے اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. میں آپ سے ایک سوال چھوٹا سا کرتا ہوں، نماز کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں، دیکھیے ڈاکٹر رضا صاحب نے جتنا وقت لیا ہے وہ میرے وقت میں سے نہیں لیا ہے، ان کا اپنا وقت تھا. وہ سلوات بھیجیے چاہے نہ بھیجیے، ابھی سننا ہے. بس اب میں بات کو کہنا شروع کر دیا، اس لیے اسے وابستگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پر اعتماد کریں، اعتماد کریں، اور اتنا اعتماد کریں اس یقین کے ساتھ کہ ان کے حکم کے انجام دینے میں ہمارا کبھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، مخالفت ہی میں نقصان ہونے والا ہے. ہمارے ذمے اللہ نے خیرات کے بہت راستے چھوڑ رکھے، کھول رکھے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا واجب ادا نہ کریں. زکات واجب ہو، شہریوں پہ نہیں ہوتی، گاؤں میں جو کھیتی کرتے ہیں ان پہ ہوتی ہے. 8.5 کوئنٹل گیہوں جس کے گھر میں پیدا ہو گیا اس پہ زکات واجب، اسے زکات دینا ہوگی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز جس کے قبول ہونا تمام اعمال کے لیے قبول ہونے کی شرط ہے، اس نماز کے قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط آپ کو قدم قدم پہ دکھائی دے گی. نماز پڑھنے والے کا لباس کیا نہ ہو؟ غصبی نہ ہو، چھینا ہوا نہ ہو، دوسرے کا مال نہ ہو اس میں. پارٹنرشپ میں دکان کھولی تھی لے کے بیٹھ رہے، جتنی شرطیں تھیں اب 10 سال تک نہیں خریدنا پڑے گی، مگر اس شرط میں نماز نہیں ہونے والی، آدھا مال کسی اور کا ہے. میں آپ محبت میں معانقہ کرنے آئے، میں نے ہاتھ کی صفائی دکھائی، $10 نکالے اور بچھا دیا مصلح نماز پڑھنے کے لیے، کتنا ثواب مجھے ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. تو دوسرے کا حق اگر میرے مال میں شامل ہے تو اس مال سے ہم جانماز خریدیں، صدقہ خریدیں، کپڑے خریدیں. مال دوسرے کا شامل ہے تو اس میں نماز درست نہیں ہوگی. خمس امام کا حق ہے، امام کے کاموں کو انجام دینے کے لیے، ان کے ذاتی طور پر کھانے کے لیے نہیں. وہ سہم امام لے کے کھاتے نہیں تھے، ان کے دروازوں سے تو تقسیم ہوتا تھا اور وہ ان کی ذاتی محنت کی کمائی تقسیم ہوتی تھی. وہ کھیتیاں کرتے تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، وہ اس کو تقسیم کرتے تھے سہم امام. امام کے اختیار میں دیا جاتا ہے تاکہ جو دین کا کام ہے اس سے وہ انجام دے سکے. آج امام کی غیبت کے دور میں کس کے ہاتھ میں جانا چاہیے؟ جو سب سے زیادہ امام کا مزاج شناس ہو، اور امام کا مزاج شناس وہی ہوگا جو امام کی سیرت و کردار کا علم رکھتا ہوگا. لہذا عالم کے ہاتھ میں جانا چاہیے آدھا مال امام، تاکہ اس سے امام کی غیبت میں امام کے کام کر سکیں، اور دوسری طرف آدھا جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، پڑوس میں، وطن میں، جہاں مستحق مل جائے وہاں اپنے ہاتھوں سے بہتر طور پر پہنچانا چاہیے. بس میں اپنی بات کو ختم کروں میرے عزیزو، اعتماد جب تک نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک ہم بہت سے واجبات سے غافل رہیں گے، جن میں سے ایک اہم ترین واجب ہے خمس. میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اس فرش ادا کا آپ کو واسطہ ہے، حسین کے مقابلے میں حسین کے حق کا غاصب آیا تھا یزید، اس غاصب سے نفرت ہے. تو پھر ہم مال امام کے کہیں خدا نہ خواستہ غاصب نہ بن جائیں. ہم نفرت کرتے ہیں ان سے جن کے سروں سے، جنہوں نے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی، جنہوں نے میرے مولا حسین کو، سنا ہے آپ نے، پڑھا ہے میں نے، وقت آخر جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو فضہ سے کہا تھا فلاں صندوق میں جو میرا پھٹا پرانا لباس ہے وہ لے آ، مگر میری بہن نہ دیکھ لے. مگر ہر لمحے فکر مند رہنے والی بہن کیسے نہ دیکھتی؟ فضہ کو دیکھ لیا، کیا لے کے جا رہی ہے؟ کہا آپ کے بھیا نے کپڑے منگائے ہیں. کہا یہ کیوں کہتی ہے کہ میرے بھیا کا لباس لے کے جا رہی؟ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہے؟ زینب جانتی ہیں کون سے حالات ہیں، اس پرانے لباس کو حسین نے بچا کے رکھا تھا.
پھر اسے لے کے اور پھاڑا اور کہا کہ اتنا بوسیدہ اور بوسیدہ کر رہا ہوں تاکہ شاید ظالم یہ لباس میرے بدن پہ رہ جانے دے، جن کی ماں کے صرف اس جواب پر کہ بیٹا تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا اللہ نے جنت سے لباس اتارا تھا، ظالموں نے اس کے جسم سے لباس چھین لیا، انگوٹھی اتارنا چاہیے نہ اتار سکا تو انگلی کاٹ ڈالی۔ مظلوم مولا میرا، یہ ساری مظلومیت کب آئی ہے؟ آج ہم بیٹھے ہیں اس کی یاد منانے کے لیے کہ جس کی شہادت کے بعد حسین نے عجیب و غریب مرثیہ پڑھا تھا، کہا تھا میرے بھیا باس تمہارے مرنے سے وہ آنکھیں جو کبھی سو نہیں پاتی تمہارے خوف سے وہ اب چین سے سوئیں گی۔ بڑا درد ہے، اور وہ جو چین سے سوتے تھے کہ میرا بھیا عباس موجود ہے، زینب کیوں پریشان ہو، میرا بھیا عباس موجود ہے، ام کلثوم کیوں پریشان ہو، میرا چچا شیر ایسا چچا عباس موجود ہے، سکینہ کیوں پریشان ہو، حسین برسیہ پڑھ رہے تھے بھیا اب ان آنکھوں سے نیند چھن جائے گی جو تمہاری زندگی میں پرسکون نیند ہے۔ اجرکم اللہ، کون عباس، کون عباس جس کو ہم صرف ایک جوش والے انسان کی شکل میں پہچانتے ہیں، جبکہ عباس سے زیادہ ہوش والا مجھے کربلا میں کوئی نہیں دکھائی دیتا، جس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کہ اکیلے لشکر کو پسپا کر سکے، اسے اس کا آقا رنگ جنگ سے روک دے رک جائے، جس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کہ بھائی کی طرف برستے ہوئے تیروں کو نہ آنے دے، حسین روک دے تو رک جائے۔ 4000 کے لشکر نے عباس کا مقابلہ کیا تھا جب عباس پانی لینے گئے تھے، مگر 4000 کے لشکر کی تیروں کو جن کا اکیلا نشانہ عباس تھے، عباس مشکیدہ بھی سنبھالے ہیں، علم بھی سنبھالے ہیں، اور 4000 کا لشکر جو تیر دادی دور سے کر رہا، کسی میں قریب آنے کی ہمت نہیں ہے، ان تیروں کو کاٹ بھی رہے ہیں، یہ تھے عباس۔ مگر جس کے پاس اتنی قوت ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے، جس کے پاس اتنی شجاعت ہے، اسے حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ سر کٹا کے مر جانا ان کے لیے آسان تھا، مگر گود کے پالوں کی لاشیں اٹھانا ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ مجسم ہوش ہیں عباس، وہ ہوش جو جوش کو قابو میں رکھے، اس علی کے بیٹے ہیں، اس علی کی یادگار ہے جو دشمن کے سینے سے اتر آیا تھا کہ کہیں کوئی ذاتی جذبہ داخل نہ ہو جائے اس کے گلا سر کاٹنے میں، عباس کو کہیں لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ سب سے بڑی مظلومیت ہے میرے باپ، وہ عباس جن کے وجود کی تمنا عباس کے بابا کے دل میں کیوں پیدا ہوئی تھی، اپنے بھیا عقیل سے کہا تھا بھیا کسی بہادر قبیلے کی خبر دو، وہاں سے خاتون کو لے کے گھر میں آؤں تاکہ میرے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو کہ کربلا میں کل فرزند رسول حسین کے کام آئے۔ علی کو پتا تھا، مگر شاید بھیا عقیل سے اس لیے کہہ رہے تھے کہ عقیل کے دل میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو جائے، شاید اسی جذبے کا نام مسلم ابن عقیل تھا۔ میں نے ایک دن آپ سے کہا تھا کہ حسین کے پاس 3 ایسے مجاہد تھے کہ یہ 3 پورے لشکروں پہ باری تھے، محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، مسلم کو کوفہ بھیج دیا، اور عباس کو کربلا آئے لائے تو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ عباس کے لیے مشکل یہ نہیں تھا کہ سر کٹا کے سو جائیں، عباس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ تلواروں کے درمیان چمکتی ہوئی بجلیوں میں کود جائیں، عباس کے لیے ننے بچوں کی التش کی آوازیں سننا مشکل کام تھا، عباس کے لیے پیاسا رہنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، فرات میں اتر کے چلو میں پانی لے کے نہ جانے حسین کی پیاس یاد آئی تھی، یہ چلو میں بھرے ہوئے پانی میں پیاسی بتیجی سکینہ کے سوکھے اور پپڑائے ہونٹ دکھائی دیے تھے، نہ جانے عباس نے کیا کیا منظر اس چلو میں دیکھے تھے، شاید جھولے میں پڑے ہوئے اچھے مہینے کے بتیجے کی بھی یاد آئی ہو جس کے ہونٹ پپڑا چکے تھے، زبان خشک ہو چکی تھی جو غش کے عالم میں پڑا تھا، پانی پھینک دیا تھا عباس نے۔ عباس کے لیے پیاسا رہنا مشکل کام نہیں تھا، عباس کے لیے یہ دیکھنا مشکل کام تھا کہ اصغر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہیں۔ اجرکم اللہ، اس شیر کا ماتم کرنے آئے ہو عزیزو جس کی ماں کا نام فاطمہ تھا، مگر کوئی انہیں فاطمہ کے لابی آگے کے نہیں پکارتا تھا، سب نے کہتے تھے ام البنین. ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں. فاطمہ کلابیہ ام البنین اس لیے کہلائیں کہ علی سے ان کی چار اولاد تھی، چاروں اولادیں، چار بیٹے تھے اور چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اب عباس کو پتا تھا کہ میرا بھیا کمر پکڑے گا میری شہادت کی خبر سن کے، تو میں اس غم میں بھیا کے شریک ہو جاؤں، لہذا اپنے تینوں بھائیوں کو جو عباس سے چھوٹے تھے ان کو پہلے میدان جنگ میں بھیجا تھا مولا کی اجازت سے، تاکہ جو مصیبت میرے آقا پہ آنے والی ہے کم از کم اس کا تھوڑا سا حصہ مجھے مل جائے. شہادت عباس کے بعد ام البنین جناب عباس کے ننے فرزند جناب فضل یا عبید اللہ کا ہاتھ پکڑ کے روزانہ جنت البقیع میں آ کے بیٹھ جاتی تھی اور چار قبریں بنا کے گریا شروع کرتی تھی، پھر قبروں کو نشان مٹا کے کہتی تھی میں عباس اور عباس کے بھائیوں کا ماتم نہیں کروں گی، میں ان کے پر رونے والی ماں موجود ہوں، میں اس حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. کبھی مرثیہ پڑھتی تھی اے کربلا سے آنے والے ذرا یہ بتا دے میں نے سنا کہ میرا لال جب گھوڑے سے گرا ہے تو اس کے ہاتھ پہلے کٹ چکے تھے. جب کوئی ام البنین کہہ کے پکارتا تھا تو کہتے تھی ارے اب ام البنین کہہ کے نہ پکارو، میرے وہ شیر جیسے بچے رہے گا جن کی میں ماں تھی. رکو اللہ بس بہت دیر نہیں، آپ بھی رو لے میں بھی رو لوں، کس تیزی سے ایام ایسا گزر گیا، آج آج کی شب آ گئی، ابھی یہ نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ حسین کا ماتم کیا ہے. ہاں شب عاشور جب حسین نے چراغ بجا کے کہا تھا چلے جاؤ تو پہلی آواز عباس نے دی تھی آپ کے بعد جی کے کیا کریں گے. صبح عاشور جب جنگ کے حالات تیار تھے زہیر بن قیس نے جناب عباس سے پوچھا تھا عباس تمہیں پتا ہے کہ علی کے دل میں تمہاری تمنا کیوں پیدا ہوئی؟ روایت کہتی ہے شیر گھوڑے پہ سوار تھا، رکابوں میں پیر تھے، ایک مرتبہ انگڑائی لی تو رکابیں ٹوٹ گئی اور کہا تو سچی ہونی یا زہیر، اے زہیر کیا تم مجھے غیرت دلا رہے ہو؟ ارے مجھے مولا سے لڑنے کی اجازت تو ملے. جب کوئی لاش حسین کے ساتھ کربلا کے میدان سے اٹھا کے لے کے آتے تھے تو ہر بار کہتے تھے بھیا آقا آقا اب اجازت مل جائے، اور ہر بار حسین جواب دیتے تھے بھیا تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب بھانجوں کی لاشیں خیموں میں پہنچا چکے، وہ وقت بھی گزرا جب قاسم کے جسم کو سمیٹ کے لا کے کربلا کے میدان سے خیموں تک پہنچایا، اب پھر ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑے ہیں آقا میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دے. حسین نے پھر اپنا جملہ دہرایا میرے بھیا میرے شیر تم تو میرے لشکر کے سردار ہو تمہیں کیسے اجازت دے دے. بڑی مایوسی سے سر کو جھکا کے کہا آقا اب وہ لشکر ہے کہاں جس کا میں سردار ہوں؟ قربان تمہاری مظلومیت پہ میرے شیر. کوئی لمحہ تھا خیموں کے اندر سے بچوں کی ننے ننے بچوں کی لطش لطش کی آواز آنا شروع ہوئی، کہا بھیا جانا چاہتے ہو تو ان پیاسے بچوں کے پانی کا انتظام کرو، وہ اتنی اجازت عباس کے لیے کافی تھی. جلدی سے اندر گئے، ایک چھوٹی سی تلوار ہاتھوں میں لی، علم ہاتھوں میں لیا، مشکیزہ لیا، لے کے چلے. بھتیجی نے دیکھ لیا چچا کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. بس سکینہ ایک مرتبہ خیموں میں دوڑ کے گئی، سارے بچوں کو جمع کیا، اب کوئی ہائے پیاس کہہ کے میں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میرا چچا پانی لینے جا رہا، تاریخ میں تو نہیں پڑھنے کو ملا،
مگر معتبر خطبہ سے جو بغیر روایت میں دیکھے نہیں پڑھتے تھے ضرور سنا ہے کہ عباس علم لے کے جب چلنے لگے تو ننے ننے بچوں نے اپنے حلقے میں لے کے اپنے چچا کو رخصت کیا تھا. جاتے جاتے بہن نے روکا کہا بھیا رک جاؤ بھیا رک جاؤ بھیا رک جاؤ. کہا کیا بات ہے میری بہن میری شہزادی زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا مجھے بابا نے بتایا تھا میرے بابا نے بتایا تھا کہ میرے ان بازوؤں پہ رسن بنے گی میرے سر سے نجات چھنے گی میں قیدی بنوں گی. مجھے یقین تھا بابا کی بات پہ مگر سوچا کرتی تھی کہ جس کا اباس جیسا شیر بھائی ہو ارے اس کے بازوں میں رسم کون باندھے گا. مگر اب یقین ہو رہا ہے اب بھروسہ ہو رہا ہے کہ ہم قیدی بنیں گے. بس عزیز و عباس گئے پانی بھرا علم سبالا مشکیزہ سبالا چلے خیموں کی طرف. ظالم آوادی پانی نہ پہنچنے دینا کسی کی ہمت نہیں قریب آئے. جھاڑی کے پیچھے چھپ کے عباس کے دہنے ہاتھ پہ حملہ کیا بازو کٹا علم کو جھٹکا لگا. شاید خیموں کے آگے ننڈی بھتیجی علم کو دیکھ رہی تھی میرے چچا کی خیر ہو. عباس نے مشکیزے کو دہن سے پکڑ لیا پائے ہاتھ سے علم کو سنبھالا آگے بڑھے. ظالم نے چھپ کے پھر دوسرا وار کیا ہاتھ کٹ گئے مگر گھوڑے کو خیمے کی طرف بڑھا رہے ہیں پانی خیموں تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ کسی ظالم نے نشانہ ایسا لیا کہ تیر مشکیزے کو چھید کے عباس کے دل میں اتر گیا پانی بہا. عباس نے گھوڑے کا رخ خراب کی طرف موڑ دیا بغیر پانی کے خیموں میں نہ جائیں گے. ظالم کا گرز سر پہ پڑا زمین پہ آئے آقا آخری سلام. حسین کمر کو پکڑے ہوئے چلے بھیا کمر ٹوٹ گئی سہارا نہیں رہا. پہنچے سر اٹھا کے عباس کا گود میں رکھا عباس کے آنسو جاری ہوئے. کہا کیا بات ہے میرے بھیا یہ آنسو کیسے؟ کہا آپ جانتے ہیں ارے آپ نے میرا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا چہرے سے خاک پوچھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا گلا زمین پر کاٹا جائے گا. ارے وہاں کون آپ کا سر اٹھا کے آغوش میں رکھے گا؟ حجرکم اللہ دنیا سے رخصتی کا وقت ہے. کہا بھائی آقا دو تمنائیں پوری کر دیجئے ایک تو یہ کہ میرے میں نے بھتیجی سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا پانی نہیں لا سکا لہذا میری لاش کو خیموں میں لے کے نہ جائیے گا یہیں چھوڑ دیجئے گا. ارے عباس بھتیجی کے نام پہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک میرا آقا کوئی لاش اٹھانے گیا تو میں ساتھ تھا اب میرا بھائی اکیلے کیسے لاش اٹھائے گا. کا دوسری تمنا کیا ہے؟ کاکا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہے اس آنکھ کے خون کو صاف کر دیجئے تاکہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ایک بار آپ کو دیکھ لوں. حسین نے خون صاف کیا عباس نے بھائی کے چہرے کی زیارت کی. حسین نے کہا تمہاری سب باتیں میں نے پوری کر دی اب ایک فرمائش میری پوری کر دو میرے بھائی تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہہ کے پکارا کبھی بھائی نہیں کہا ایک بار بھیا کہہ کے پکارو. جوان بھائی نے بوڑھے بھائی کی گود میں سر رکھ کے آواز دی بھیا بھیا اور بھائی کو چھوڑ کے رخصت ہو گئے. حسین علم لے کے چلے خیموں کی طرف سکینہ نے بچوں کو سنبھالا آ دیکھو میرا چچا آ گیا. مگر جو علم پہنچا تو دیکھا علم آیا ہے علمدار نہیں آیا. بچوں نے حلقے میں علم لے لیا ماتم شروع ہو گیا. واہ عباسا واہ حسینا عباس کے غلاموں علم لے کے آؤ عزادارو ماتم کرو عباس کا علم آ رہا ہے علم آیا ہے مگر علمدار نہیں.